السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ نیوز شو ارحالات حاضرہ کی ایک خبر لیے آپ کے لیے بیجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ، اور اس وقت پاکستان میں رات کے 11 بجے ہیں، بھارت میں 11:30 اور یہاں 2 بجے ہیں دوپہر کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہماری یہ نشریات 972 کلو ہرٹز پر بھی سن سکتے ہیں، آن لائن بھی urdu.voa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہماری نشریات کو براہ راست سماعت فرمائیے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے ہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر درخواست جمع کروا دی۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
شوال میں دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا، آپریشن کے آخری مرحلے میں 80 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، فوج کا بیان۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
4 ملکی گروپ امن کی کوششوں میں معاون تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن امن لا نہیں سکتا، افغان سفیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی صدر براک اوباما ایشیا کے 2 ملکوں کے 1 ہفتے کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ دورے کے دوران وہ جاپان کے شہر ہیروشیما بھی جائیں گے، جس پر پہلی مرتبہ ایٹمی حملہ کیا گیا تھا، اور جاپان میں گروپ آف 7 کے تمام ملکوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنسیوں کی قیمت کم کرنے سے گریز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے جوہری تجارتی اقوام کے کلب کی رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر درخواست دے دی ہے۔ اسی سلسلے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے لیے جمعے کو باضابطہ طور پر درخواست جمع کروائی ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق، آسٹریا میں پاکستانی سفیر نے گروپ کے چیئرمین کے نام ایک خط میں کہا کہ اس گروپ میں شمولیت کا فیصلہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کی فراہمی کو روکنے کی بین الاقوامی کوششوں کے لیے پاکستان کی ٹھوس حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان ایک عرصے سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی NSG کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے، اور اس کا موقف ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست کے طور پر اسے بھی اس گروپ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ NSG رکنیت کے لیے ان ممالک کے بارے میں غیر امتیازی طرز عمل اپنائے جو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی نے NPT پر دستخط نہیں کیے۔ بیان کے مطابق پاکستان جوہری تحفظ اور سلامتی کو اولین ترجیح دیتا ہے، اور اس ضمن میں اس نے بین الاقوامی معیار کے مطابق قانونی اور انتظامی اقدام کیے ہیں۔ مزید برآں، پاکستان نے ایک سرکاری مراسلے کے ذریعے جوہری توانائی کے عالمی ادارے یعنی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں اپنے عملی مقاصد اور جوہری مواد، آلات اور دیگر متعلقہ ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے گروپ کے رہنما اصولوں کے مطابق عمل کرنے سے متعلق مطلع کیا ہے۔ رواں ہفتے ہی جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے وفود کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے۔ ان مذاکرات میں بھی پاکستانی وفد نے امریکی عہدیداروں کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر سپلائرز گروپ اور میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول تنظیم کا مکمل رکن بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر AH نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی یہ اولین ترجیح ہے کہ وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بن سکے۔
پاکستان کو یہ بات بہت کھل رہی ہے، کیونکہ اگر انڈیا کی لیجیٹیمیسی اتنی بڑھ گئی تو پاکستان کو پھر بعد میں کبھی لیجیٹیمیسی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، نیوکلیئر لیجیٹیمیسی۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس وقت یا تو اس کو بھی ممبر شپ مل جائے یا ہندوستان کے راستے بھی رک جائیں، اور یہ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے وہ ہر قسم کی کوشش کر سکتا ہے۔
پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے جوہری معاہدے کے باعث بھارت کو جوہری ٹیکنالوجی اور مواد کی تجارت سے متعلق معاملات کے بارے میں استثناء حاصل ہے۔ رکنیت کے لیے یہ درخواست ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب پاکستان نے بھارت کی طرف سے میزائل اور جوہری آبدوز سے بیلسٹک میزائل کے حالیہ تجربات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بحر ہند میں جوہری سرگرمیوں میں اضافے پر متنبہ کیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقے شوال میں 3 ماہ کی طویل کارروائیوں کے بعد جنگجوؤں کے مضبوط ٹھکانوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان سرحد سے ملحقہ علاقے شوال سے شدت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ شوال آپریشن کے نگران بریگیڈیئر شبیر ناریجو نے صحافیوں کو بتایا کہ فروری میں شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب اعظم کا آخری مرحلہ شروع کیا گیا تھا۔ اور اب مکمل طور پر شوال کے علاقے کو عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے. ان کے بقول فوج نے 100 سے 120 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 80 کے لگ بھگ شدت پسندوں کو زخمی کیا, جبکہ اس دوران فوج کے کیپٹن سمیت 6 اہلکار جان کی بازی ہار گئے اور اسپیشل فورسز کے 1 لیفٹیننٹ کرنل سمیت 26 اہلکار زخمی ہوئے. بریگیڈیئر ناریجو کا کہنا تھا کہ شوال کا علاقہ دہشت گردوں کے لیے آخری پناہ گاہ ہونے کی وجہ سے بہت اہم تھا.
اس میں ان کی اعلیٰ کمان تھی اور اعلیٰ تربیت یافتہ دستے ان کے موجود تھے جن کی ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی, اور الحمدللہ پاک فوج کے نوجوانوں نے ہر ممکن کوشش کر کے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ان کو شکست دی, اور اس وقت ہم نے ان کو بھگا کے اکراس دی بارڈر بھیج دیا, اور جتنے لوگ ہم مار سکتے تھے وہ ہم نے مار دیے.
ان کے بقول فوج نے سرحد پار سے نقل و حرکت کو روکنے کے لیے 15 چوکیاں قائم کی ہے. شوال گنے جنگلات پر مشتمل ایک دشوار گزار علاقہ ہے, اور عسکریت پسندوں نے یہاں پناہ گاہیں قائم کرنے کے علاوہ اس علاقے کو سرحد کے آر پار نقل و حرکت کا ایک اہم رستہ بنا رکھا تھا. جون 2014 میں پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کے عنوان سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی, جس میں اب تک حکام نے 3,500 سے زائد ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے علاوہ ٹھکانوں کو بھی تباہ کرنے کا بتایا ہے. دری اسنا صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں پولیس سے جھڑپ میں 2 مشتبہ دہشت گرد ہلاک, جبکہ 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. حکام کے مطابق کلابٹ کے علاقے میں ہفتے کو صبح پولیس نے مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی شروع کی, تو وہاں موجود مشتبہ دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی. کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, تاہم ان میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا, جبکہ اس کے بعد تلاش کی کارروائی میں 10 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لینے کا بتایا گیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان میں نیٹو قیادت والے فوجی اتحاد نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز کابل میں ایک خود کش بمبار نے اس کی گاڑیوں میں سے 1 کو نشانہ بنایا, تاہم عملے کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ حملہ بگرام ضلع میں ہوا جہاں افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی ہوائی اڈہ ہے, اور یہ افغان دارالحکومت سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اسلام آباد میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ہفتے کے روز پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال نے کہا ہے کہ وہ توقع نہیں کرتے کہ 4 فریقی رابطہ گروپ یا QCG افغانستان میں امن قائم کر سکیں گے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور طالبان اور ہم اور پاکستان دو طرفہ طور پر جس بات پر متفق ہوں اس کے حصول میں مدد دے سکتا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 4 ملکی گروپ افغانستان میں امن کی کوششوں میں معاونت تو کر سکتا ہے, امن لا نہیں سکتا.
We do not expect QCG to bring peace to Afghanistan.
افغانستان سے متعلق ایک سیمینار سے خطاب میں ہفتے کو افغان سفیر حضرت عمر ذخیل وال کا کہنا تھا کہ ہم توقع نہیں کرتے کہ 4 ملکوں پر مشتمل گروپ افغانستان میں امن لا سکتا ہے. واضح رہے کہ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں میں معاونت کے لیے گزشتہ سال کے اواخر میں افغانستان, پاکستان, امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ تشکیل دیا گیا تھا. اس 4 ملکی گروپ کا 5واں اجلاس رواں ہفتے اسلام آباد میں ہوا تھا, جس میں افغان وفد کی قیادت سفیر عمر ذخیل وال نے کی تھی.
QCG could only complement what we in the Taliban bilaterally do and then what we in Pakistan also bilaterally.
افغان سفیر کا کہنا تھا کہ افغانستان اور طالبان جو کچھ کریں یا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس چیز پر اتفاق ہوگا, 4 ملکی گروپ اس کی تکمیل میں کردار ادا کر سکتا ہے.
And therefore, QCG to expect QCG to replace the bilateralism or the importance of bilateralism for Afghan-Pakistan relations is a mistake, and that's exactly what QCG was not for.
انہوں نے کہا کہ یہ تصور کرنا درست نہیں کہ 4 ملکی گروپ پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ روابط کا متبادل ہو سکتا ہے. افغان سفیر کا کہنا تھا کہ اگر دو طرفہ طور پر پیش رفت ہوتی ہے تو اس گروپ کا کردار اہم ہو سکتا ہے. رواں ہفتے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ چار ملکی گروپ میں شامل ممالک افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے چار ملکی گروپ کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ میں بھی کہا گیا تھا کہ مذاکرات اب بھی افغانستان میں امن لانے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے جمعرات کو کہا تھا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کابل کی طرف سے امن اور طالبان سے مصالحت کے حق میں مربوط پیغام بھیجے جانے چاہیے تاکہ ان کے بقول طالبان بات چیت کی طرف آئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ساحل پر سمندری طوفان روانو نے تباہی مچا دی ہے۔ تقریباً 5 لاکھ افراد ایک اندازے کے مطابق اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ طوفانی لہریں 2 میٹر تک اونچی تھی، جبکہ سیلاب کی زد میں آ کر کم سے کم 20 افراد مارے گئے۔ بنگلہ دیش میں حکام نے بتایا کہ اب طوفان کا زور کم ہو گیا ہے، جبکہ درجنوں دیہات سیلابی پانیوں میں ڈوبے ہیں۔ علاقے میں موجود وائس آف امریکہ کے رپورٹروں نے دیکھا کہ سینکڑوں مکانات یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تیز ہواؤں میں سینکڑوں درخت جڑ سے بھی اکھڑ گئے ہیں اور بڑے علاقے میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو کر رہ گئی ہے۔ مصر کی فلائٹ 804 کے جمعرات کے روز بحیرہ روم میں گرنے سے فلائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق چند منٹ پہلے ہی طیارے کے کیبن میں دھوئیں کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ ویب سائٹ دی ایویشن ہیرلڈ نے، جو شہری ہوا بازی کی صنعت کی خبریں دیتی ہے، ایسے اعداد و شمار شائع کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ طیارہ گرنے سے کچھ دیر پہلے باتھ روم میں دھوئیں کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ دی ایویشن ہیرلڈ کے مطابق اسے یہ معلومات طیارے کے اس نظام سے حاصل ہوئی جو ایئرلائن کے آپریٹرز فلائٹ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جو ایئر کرافٹ کمیونیکیشن اینڈ رپورٹنگ سسٹم کہلاتا ہے، اسے CACARS بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھوئیں کی نشاندہی مقامی وقت کے مطابق صبح 2:26 پر کی گئی۔ مصری حکام بھی دھوئیں سے خبردار کرنے والے الارم کی چھان بین کر رہے ہیں۔ تلاش کا کام کرنے والوں کو مسافروں کے سامان کے علاوہ ان کی باقیات بھی ملی ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر اب ملبہ تیار کر رہے ہیں۔ ایجپشن ایئر کا طیارہ پوری سرور طور پر تباہ ہونے کے بعد سے یورپ کے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کا ہنگامی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے، اگرچہ ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہو سکا کہ پرواز 804 کے آسمان سے بحیرہ روم میں گرنے کی وجہ کیا رہی۔ یہ طیارہ جن ہوائی اڈوں سے گزرا وہاں سیکیورٹی میں لاپرواہی کی تاریخ ان شکوک و شبہات کو اجاگر کر رہی ہے کہ طیارے کے گرنے کا باعث دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بغداد کے انتہائی حفاظتی انٹرنیشنل زون میں ہفتے کے روز سکون رہا، اگرچہ جمعے کے روز مظاہرین کی طرف سے کیے گئے تشدد کے بعد ہفتے کے روز کشیدگی دیکھی گئی۔ آنسو گیس اور گولیوں کے باوجود مظاہرین وہاں ٹھہرے رہے۔ آنسو گیس گن فائرنگ کے بعد مظاہرین انٹرنیشنل زون سے نکل گئے۔ عراق کے وزیر اعظم نے دارالحکومت میں ان مظاہرین کی سرگرمیوں کی مذمت کی ہے اور پولیس کو حفاظتی علاقے میں پہنچنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کرنا پڑی تھی۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی بغداد میں مظاہرین کی سرگرمیوں کی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی علاقے کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انٹرنیشنل زون کہلانے والے اس علاقے میں سرکاری عمارتیں واقع ہیں۔
وما حصل اليوم من اقتحام لمؤسسات الدوله والعبث بالمال العام۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کہہ رہے ہیں آج سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ایک ایسا عمل ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، اور جس کسی نے بھی اپنی قانونی حدود سے تجاوز کیا ہے اس سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق نپٹا جائے گا۔ پولیس نے اس وقت مظاہرین پر آنسو گیس استعمال کی جب انہوں نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ بیشتر مظاہرین نے اپنے غصے کا ہدف وزیر اعظم کو بنایا جو عراق کی ناکام ہوتی ہوئی حکومت کے چہرے کی علامت ہیں۔ ان مظاہرین کی بڑی تعداد ممتاز عالم مقتدی الصدر کے پیروکاروں کی ہے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ العبادی سیاسی کوٹے کے نظام کا خاتمہ کریں، جس سے سیاسی جماعتوں کی وزارتی پوزیشنوں کو ضمانت دے دی جائے اور موجودہ حکومت کی جگہ ٹیکنوکریٹس لیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پینٹاگون شام میں القاعدہ سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف روس کی تجویز کو مسترد کر رہا ہے۔ یہ تجویز روس کے وزیر دفاع کی طرف سے پیش کی گئی۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔
پینٹاگون شام میں القاعدہ سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ ہوائی حملوں کی روسی تجویز کو مسترد کر رہا ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے جمعے کے روز ایک اجلاس میں یہ خیال پیش کیا جسے روس کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔
25 мая приступить к совместным действиям ВКС России и авиации коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, по планированию и нанесению ударов по
Сергей Шойгу کہتے ہیں کہ ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ شام کے لیے بین الاقوامی امدادی گروپ کے سربراہ کی حیثیت سے امریکہ 25 مئی کو کی جانے والی ایک مشترکہ کارروائی میں شامل ہو جو روس کی فضائیہ اور اتحاد کی فضائیہ مل کر کریں اور امریکہ کی سربراہی میں اتحاد اور روس جبہت النصرہ کے ٹھکانوں اور امن کی حمایت نہ کرنے والے مسلح گروپوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کنوائز کو بھی ہدف بنایا جائے جو ہتھیار اور اسلحے کی فراہمی کرتے ہیں اور ان مسلح یونٹوں کے خلاف بھی کارروائی ہو جو غیر قانونی طور پر ترکی اور شام کی سرحد کو پار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہری اہداف اور مقامات کے خلاف حملوں کے امکان کو بھی ختم کیا جائے۔ پینٹاگون کے ترجمان کیپٹن جیف ڈیوس نے کہا کہ امریکہ اور روس کی مشترکہ کارروائیوں کا خیال ممکن معلوم نہیں ہوتا۔ ڈیوس نے کہا کہ روس کی کارروائیاں اسد حکومت کی حمایت میں ہیں جبکہ امریکہ کا واحد مقصد داعش کی صلاحیت کو کم کرنا اور اسے شکست دینا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ امریکہ کے صدر براک اوباما ویتنام اور جاپان کے ہفتہ بھر کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دور صدارت میں ایشیا کا یہ ان کا 10واں دورہ ہے۔ صدر کا طیارہ ایئر فورس ون 1 بجے کے بعد روانہ ہوا اور راستے میں 2 جگہ ایندھن حاصل کرنے کے بعد 24 گھنٹے میں ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی پہنچے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان حکام نے کہا ہے کہ صدر کے دورے کا مقصد ایشیائی ملکوں اور بحر الکاہل علاقے میں تعلقات میں توازن لانے کے لیے امریکی عزم کی عکاسی ہے۔ صدر کے دورے سے توقع ہے کہ ان ملکوں اور عوام کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور سیکورٹی رابطوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما بھی جاپان میں ہونے والے G7 اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے۔
دنیا کے 7 امیر ترین ممالک یا گروپ آف 7 کے وزراء خزانہ اور دیگر مالی رہنما ایک ایسے وقت میں اقتصادی پیداوار میں مہمیز کی جدوجہد کر رہے ہیں جب دنیا بھر میں صارفین مختلف وجوہات کی بنا پر اپنا پیسہ خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ صارفین کی جانب سے کم خرچ کرنے کا رجحان دنیا بھر میں اقتصادی شش و پنج کا باعث بنا ہے اور اشیاء کی طلب اور اسد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پھر بھی جاپان کے وزیر خزانہ G7 کے ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اقتصادی پیداوار کے لیے کچھ مخصوص اقدامات سے گریز کریں۔ ان کے الفاظ، تارو آسو کہہ رہے تھے کہ گروپ آف 7 کے تمام ممالک نے ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنسیوں کی قیمت کم کرنے سے گریز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جیک لو نے حکومتوں اور کاروباری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ اقتصادی پیداوار میں اضافے کے لیے پالیسی کے وہ تمام ذرائع استعمال کریں جو پیداوار میں اضافے کے لیے انہیں دستیاب ہیں۔
امریکی صدر براک اوباما کے ویتنام پہنچنے سے پہلے ویتنام نے طویل ترین عرصے سے جیل میں بند قیدی کو، ضمیر کے قیدی کو رہا کر دیا ہے۔ کیتھولک پادری گو ین وان لی کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ انہیں جمعے کے روز رہا کر دیا گیا۔ لی نے جنوبی ایشیا کے اس ملک میں جمہوری اصلاحات کی حمایت کے باعث گزشتہ 2 عشرے کا عرصہ یا تو جیل پر یا پھر گھر میں نظر بندی میں گزارا۔ وائٹ ہاؤس کے سیکیورٹی گیٹ پر ایک مسلح شخص کو سیکرٹ سروس کے ایک افسر کی جانب سے گولی مار کر زخمی کیے جانے کے 1 روز بعد واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر فضا پرسکون ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ہتھیار رکھنے سے انکار پر اس شخص کو گولی مار دی گئی تھی۔ صدر اوباما اس وقت وائٹ ہاؤس کے باہر گولف کھیل رہے تھے۔ میکسیکو نے منشیات کے سب سے بڑے سمگلر الچاپو کو امریکہ بھجوانے کے تمام راستے صاف کر دیے ہیں تاکہ وہ منشیات کی سمگلنگ، قتل اور کالے دھن کو سفید کرنے کے الزامات کا سامنا کرے۔ اکوان گزمن کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ حوالگی کے اس حکم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ پرو میں پروسیکیوٹرز نے صدارتی امیدوار کئی کو فوجی موری اور ان کے شوہر کے خلاف کالے دھن کو سفید بنانے کے معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ مارچ میں یہ چھان بین زور و شور سے شروع کر دی گئی تھی مگر وسیع تر پیمانے پر اس کی خبریں لیما کے ایک اخبار ایل کومیریکو کی جمعے کی ایک رپورٹ کے بعد عام ہوئی۔ اس چھان بین کا مرکز مالی سرگرمیاں اور انتخابی مہم کے لیے حاصل کیے گئے عطیات ہیں۔ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
دنیا کے 7 انتہائی ترقی یافتہ معیشتوں کے اعلی عہدیدار آئندہ ہفتے جب جاپان میں ملاقات کریں گے تو دنیا میں انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری ان کے ایجنڈے میں بہت اوپر ہوگی۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کی جانب سے ایشیا بھر میں معیاری انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کو خطے میں بڑے پیمانے پر چین کی سرمایہ کاری میں اضافے کے توڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کمبوڈیا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں جن کا انحصار انفراسٹرکچر کے لیے بیرونی سرمایہ کاری پر ہے، طویل مدتی پائیدار سرمایہ کاری کا فوری بندوبست گرما گرم مباحثے کا موضوع بن گیا ہے۔ نوم پین سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل ڈی کارٹریٹ کی رپورٹ بہجت جیلانی پیش کرتے ہیں۔
چاہے یہ سڑکیں ہوں، ریل کی پٹریاں ہوں یا پھر بندرگاہیں، کمبوڈیا کے بنیادی ڈھانچے کی ضروریات بہت زیادہ ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک کے محتاط اندازوں کے مطابق کمبوڈیا کو اپنی ترقی کی شرح برقرار رکھنے کے لیے سن 2013 سے 2022 کے دوران اپنے انفراسٹرکچر کے لیے 12 ارب سے 16 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی. جاپان نے پچھلے سال 5 برسوں کے دوران ایشیا بھر میں 1 خرب 10 ارب ڈالر لگانے کا اعلان کیا تھا. کمبوڈیا میں قائم جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی یا جائکا سڑکوں، بندرگاہوں اور پلوں کی ترقی پر اپنے لاکھوں ڈالر استعمال کر رہی ہے، جن میں سے بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے. جاپان کے ادارے جائکا کے سینئر نمائندے تاکاشی ایتو کہتے ہیں کہ معیاری انفراسٹرکچر کا مطلب ہے کہ طویل عرصے تک قائم رہنے والا انفراسٹرکچر جس کی تعمیر میں سماجی اور ماحولیاتی اثرات کو مد نظر رکھا جائے. جائکا کے سینئر نمائندے تاکاشی ایتو کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ جاپانی امداد پر سست روی کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن یہ وقت کا ضیاع نہیں، یہ وقت ضروری مشاورت یا ضروری تیاری کے لیے ہوتا ہے. تاہم ایک تنہا عطیہ دہندہ سب چیزوں کے لیے رقوم فراہم نہیں کر سکتا. حالیہ برسوں میں کمبوڈیا کے انفراسٹرکچر کے لیے چین فنڈز کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے، لیکن بیجنگ کی سرمایہ کاری کی سطح پر بھی معیار اور پیمانوں کے فقدان کے حوالے سے تنقید کی جاتی رہی ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کمبوڈیا کی حکومت کو جاپان جیسے روایتی عطیہ دہندگان کی جانب سے اطلاق کیے گئے معیاروں اور چین کی جانب سے فوری ضرورتوں میں مدد کے لیے فنڈز کی فراہمی کے درمیان توازن رکھنے کی ضرورت ہے. سینٹر فار پالیسی اسٹڈیز فار کمبوڈیا ڈیولپمنٹ سے منسلک چین سوفال اس حوالے سے کہتے ہیں،
فار سم ڈونرز دے ریکوائر ا لانگ پروسیجر بیفور وی کین گیٹ ا لون.
چین سوفال کہہ رہے ہیں کہ کچھ عطیہ دہندگان کی جانب سے ایک لمبے طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم قرض حاصل کر سکیں اور اپنے انفراسٹرکچر کو ترقی دے سکیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں وقت کی قیمت ہو، لیکن چین جیسے دوسرے عطیہ دہندگان کے معاملے میں ہم جلد رقوم حاصل کر سکتے ہیں اور تیزی سے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں قیمت اور معیار کا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. کمبوڈیا کی حکومت نے اس معاملے میں یہ کہتے ہوئے طویل عرصے سے غیر جانبدارانہ رویہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ کسی عطیہ دہندہ کی جانب سے فنڈز کو مسترد کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بیرونی قوتوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی حکمت عملی حکومت کے لیے دوسرے کی جانب سے بین الاقوامی فنڈز لینے کا دروازہ کھلا رکھنے میں مدد کرتی ہے.
For a country like Cambodia, which is small and weak, and dependent on outside money,
مصنف سیباسٹین سٹرینگیو کہتے ہیں کہ کمبوڈیا جیسے ملک کے لیے جو چھوٹا اور کمزور ہے اور بیرونی سرمایہ پر انحصار کرتا ہے، اپنے خارجہ تعلقات میں تنوع ہمیشہ سے ایک ترجیح رہی ہے. کمبوڈیا جتنے دوست بنا سکتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. فنڈز حاصل کرنے کے ذریعے سے قطع نظر کمبوڈیا میں بڑھتی ہوئی آمدن کے ساتھ انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کی توقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بیچا چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن.
میں پنجاب نہیں جاؤں گی، تفصیلات فکر و فن میں.
تیرے سامنے میرا حال ہے، مجھے حسرتوں کا ملال ہے، نہ میں آشنا کسی روپ سے، نہ کسی کو میرا خیال ہے.
میں ہوں شاہد آفریدی جیسی ہٹ فلم پاکستانی سینما کو دینے والے اداکار اور پروڈیوسر ہمایوں سعید نے اپنی نئی فلم کا اعلان کر دیا، جس کا نام ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی. اس فلم کے ہیرو ہمایوں سعید ہیں، جبکہ ہیروئن ایمان علی ہوں گی. ہمایوں سعید کی ہوم پروڈکشن میں پنجاب نہیں جاؤں گی رومانٹک کامیڈی ہے. فلم کی شوٹنگ کا جلد آغاز کر دیا جائے گا.
بادلوں میں دیکھو کیسے چاند چمکتا، شرمائے مسکرائے، میرے سنگ قدم قدم تو چلتا ہی جائے مسکرائے من میرا.
ہمایوں فلم کے لیے یورپ میں لوکیشنز بھی دیکھ چکے ہیں. فلم کے ڈائریکٹر ندیم بیگ ہیں اور کہانی خلیل الرحمان قمر نے لکھی ہے. سعید رواں سال میں ہوں شاہد آفریدی کے سیکول سمیت چار فلمیں پروڈیوس کریں گے۔ ہمایوں سعید کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بن روئے اور جوانی پھر نہیں آنی ہٹ ہوئی اور اس سال میری پروڈیوس کردہ چار ٹی وی سیریلز ریٹنگ میں سر فہرست ہیں۔ ان تمام کامیابیوں کا کریڈٹ میں اپنی ٹیم کو دوں گا، یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu.voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے۔ آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں، معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں۔ کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں، ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان نے جوہری تجارتی اقوام کے کلب کی رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر درخواست دے دی ہے. پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقے شبال میں 3 ماہ کی طویل کارروائیوں کے بعد جنگجوؤں کے مضبوط ٹھکانوں کا صفایا کر دیا گیا ہے. افغانستان میں نیٹو قیادت والے فوجی اتحاد نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز کابل میں ایک خودکش بمبار نے اس کی گاڑیوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا. تاہم حملے کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ حملہ بگرام ضلع میں ہوا جہاں افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے اور یہ افغان دارالحکومت سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. کابل میں نیٹو قیادت والے اتحاد نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ریزولیوٹ سپورٹ اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ دھماکہ خیز مادے سمیت ایک شخص نے اتحاد کی ایک گاڑی پر آج صبح بگرام کے قریب حملہ کیا. طالبان کے دعووں اور میڈیا کی اطلاعات کے باوجود اتحاد کے عملے کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس سے پہلے طالبان کے ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مداخلت کاروں کے ایک قافلے پر کار بم کے خود کش حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا. یہ طالبان امریکی اور اتحادی فورسز کے لیے لقب استعمال کرتے ہیں. ہفتے کے روز یہ حملہ ایسے میں ہوا جب ایک روز پہلے نیٹو کے وزراء خارجہ اور اتحاد میں شامل ممالک نے ریزولیوٹ سپورٹ مشن میں 2016 کے بعد تک توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی جس کے تحت افغان سیکیورٹی فوجوں اور اداروں کو تربیت ہدایات اور مدد فراہم کی جا رہی ہے. ادھر ہفتے کے روز اسلام آباد میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ چار فریقی رابطہ گروپ افغانستان میں امن قائم کر سکے گا, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور طالبان اور ہم اور پاکستان دو طرفہ طور پر جس بات پر متفق ہوں اس کے حصول میں مدد دے سکتے ہیں. کراچی میں ٹریفک پولیس کے 2 اہلکاروں کو سروں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. نامعلوم حملہور حملے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہفتے کو فائرنگ کر کے 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا. کراچی پولیس کے ترجمان کے مطابق کراچی میں عائشہ منزل پہ ڈیوٹی پر موجود 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں پر نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی. پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں ٹریفک پولیس اہلکاروں نے بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی تھیں لیکن انہیں سروں پر گولیاں ماری گئیں. حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا, جبکہ امدادی ٹیمیں بھی وہاں پہنچ گئیں. سینئر پولیس افسر راجہ عمر خطاب نے میڈیا کو اس واردات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
جو ایویڈنس ملی ہے اور جو جشنجیت گواہ ملے ہیں 2-4 جنہوں نے بات بتائی ہے اس کے مطابق 1:57 یا 2 بجے کا واقعہ یہ ہے. ہمارے ٹریفک 2 جوان یہاں ڈیوٹی کر رہے تھے جنہوں نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی اور ایک کے پاس MP5 بھی تھی اور دوسرے کے پاس ویپن تھا. ظاہر ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. اس دوران 2 دہشت گرد آئے ہیں موٹر سائیکل پر جنہوں نے ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے. آ کے انہوں نے ان کے سر پہ گولیاں ماری ہیں, جبکہ 1 جوان جو ہے جس کے پاس ویپن تھا وہ بھاگ کے پوزیشن لینے کی کوشش کی ہے, اس نے تعاقب کیا اور وہاں جا کے اس کے سر میں بھی گولیاں ماری ہیں.
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے, جبکہ سندھ پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ IG AD خواجہ نے اس ٹارگٹ کلنگ کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی فوری تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے. اعلی پولیس افسر DIG فیروز شاہ نے کراچی میں 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں کے قتل کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
پورے ملک میں اور خصوصاً کراچی میں پولیس رینجر اور آرمی ایسے گروپوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور وہ اپنے آخری جو ایکشن ہے وہ کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کی جو سروائیول کا ایشو ہے وہ ہے وہ بالکل سافٹ بیلی کے اوپر. ابھی جو ٹریفک کانسٹیبل ہے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل جا کے عوام کے درمیان روڈوں کے چوک کے درمیان بالکل اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. ان کو مارنا ان کو ہٹ کرنا بڑا آسان ہے تو وہ لوگ ابھی ایسی جگہوں پہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی جو سروائیول ہے اسے ایک ثبوت دے سکے.
پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس حملے میں کون ملوث ہے, لیکن حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. اس سے پہلے بھی کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے ہوتے رہے ہیں جن میں رینجرز اور پولیس کے افسران اور اہلکار زخمی اور ہلاک ہوتے رہے ہیں. پچھلے مہینے ہی کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 2 مختلف حملوں میں 7 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
پنجاب کے ضلع لیہ میں پولیس عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ ایک 35 سالہ نابینا خاتون کی اجتماعی آبرو ریزی کے 3 ملزمان کو تلاش کر رہے ہیں. تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
جنوبی پنجاب کے ضلع لیہ میں پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ان 3 ملزموں کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر ایک 35 سالہ نابینا خاتون کے ساتھ اجتماعی زنا بجبر کا ارتکاب کیا ہے. یہ معاملہ اس وجہ سے اور بھی دل دوز ہو جاتا ہے کہ اسی خاتون کے چہرے پر 12 برس پہلے اس عورت کے ایک کزن نے اس وجہ سے تیزاب پھینک دیا تھا کہ اس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا. تیزاب پھینکے جانے کی وجہ سے اس خاتون کی بینائی جاتی رہی اور چہرہ جل گیا تھا. خاتون کے کزن کو 14 برس قید کی سزا ہوئی مگر وہ 6 برس بعد اس خاتون کے اس کو معاف کر دینے پر رہا ہو گیا تھا. بتایا گیا ہے کہ یہ معافی خاندانی دباؤ کے تحت دی گئی تھی. اس نابینا خاتون کے ساتھ جناب جبر کی واردات سے متعلق پولیس حکام نے بتایا ہے کہ یہ عورت ایک شخص سے زکات وصول کرنے گئی تھی جہاں اس شخص نے اس کو گھر کے اندر بلایا اور پھر دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ جناب جبر کا ارتکاب کیا. پولیس نے اس واقعے کی رپورٹ بھی درج کر لی ہے اور وزیر اعلی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے لیہ کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. لیکن بڑا سوال موجود ہے کہ ایک نابینا ایسی خاتون کے ساتھ زنا بجبر جس کا چہرہ تیزاب سے جلا ہوا تھا کس قسم کی انسانی نفسیات کا پتہ دیتا ہے. لاہور میں ذہنی طور پر پسماندہ افراد کے لیے قائم فاؤنٹین ہاؤس کے ماہر نفسیات عمران مرتضیٰ نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا.
اچھا, پاکستان کی جو ساری آبادی ہے اس میں سے 40% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. ڈیورنگ پریگنینسی, جب ماں پریگنینٹ ہوتی ہے تو پریگنینسی کے دوران ان کو نیوٹریشن پراپر نہیں ملتی, تو وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ ان کو صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا پتہ ہوتا ہے, اور خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور سیکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو وہ ان کے لیے یہ کوئی اچھائی یا برائی یہ چیز نہیں ہوتی, بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی یہ خواہش کو پورا کیا جائے. تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ بہت تھوڑے پیسوں پہ کوئی بڑا غلط کام ہم کروا لیتے ہیں, اور یہ ہماری سائیکی ہے کیونکہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو ایزلی وکٹم ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ وکٹمائز کرتے ہیں.
عمران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ غذائی کمی کے شکار افراد کا غالب رجحان اپنی بھوک اور جنس سے متعلق خواہشات ہی ہوتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ رجحان جرائم کی طرف اور نشے کی طرف بھی افراد کو بآسانی مائل کر دیتا ہے. حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس ملک میں 939 خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنی, جن میں زیادہ تر واقعات زنا بجبر کے تھے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ساحل پر سمندری طوفان روانو نے تباہی مچا دی ہے. تقریباً 5 لاکھ افراد ایک اندازے کے مطابق اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے. طوفانی لہریں 2 میٹر تک اونچی تھیں, جبکہ سیلاب کی زد میں آ کر کم سے کم 20 افراد مارے گئے. بنگلہ دیش میں حکام نے بتایا ہے کہ اب طوفان کا زور کم ہو گیا ہے, جبکہ درجنوں دیہات سیلابی پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. علاقے میں موجود وائس آف امریکہ کے رپورٹروں نے دیکھا کہ سینکڑوں مکانات یا تو تباہ ہو گئے یا انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. تیز ہواؤں میں سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور بڑے علاقے میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی. جمعرات کے روز مصر کی فلائٹ 804 کے بحیرہ روم میں گرنے سے چند منٹ پہلے ہی طیارے کے کیبن میں دھوئے کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے. فلائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق یہ معلومات سامنے آئی ہیں. ویب سائٹ دا ایویشن ہیرلڈ نے, جو شہری ہوا بازی کی صنعت کی خبریں دیتی ہے, ایسے اعداد و شمار شائع کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ طیارہ گرنے سے کچھ دیر پہلے باتھ روم میں دھوئے کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے. دا ایویشن ہیرلڈ کے مطابق اسے یہ معلومات طیارے کے اس نظام سے حاصل ہوئی جو ایئر لائن کے آپریٹرز فلائٹس ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مصری حکام بھی دھوئے کے سے خبردار کرنے والے الارم کی چھان بین کر رہے ہیں. تلاش کا کام کرنے والوں کو مسافروں کے سامان کے علاوہ ان کی باقیات بھی ملی ہیں, اور وہ بڑے پیمانے پر ملبہ بھی تلاش کر رہے ہیں. ایجپٹ ایئر کا طیارہ پوری سرار طور پر تباہ ہونے کے بعد سے یورپ کے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کا ہنگامی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے، اگرچہ ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہو سکا کہ پرواز 804 کے آسمان سے بحیرہ روم میں گرنے کی وجہ کیا رہی۔ یہ طیارہ جن ہوائی اڈوں سے گزرا وہاں سیکیورٹی میں لاپرواہی کی تاریخ ان شکوک و شبہات کو اجاگر کرتی ہے کہ طیارے کے گرنے کا باعث دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ شہری حواس بازی کے ماہرین یہ بھی باور کرواتے ہیں کہ طیارے کے گھومنے اور ڈولنے کے دوران پائلٹ نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا، جس سے ان شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے کہ بیلجیم کے ایئرپورٹ پر مولک حملوں کے 2 ماہ بعد دہشت گردی کا ایک اور منصوبہ بنایا گیا۔ دہشت گردی طیارہ گرنے کی واحد وجہ نہیں بتا رہی، تیز ہوا بازی کے شہری ہوا بازی کے ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی میکان کی خرابی یا پائلٹ کی غلطی طیارے کی تباہی کا باعث بنی ہو۔ بغداد کے انتہائی حفاظتی انٹرنیشنل زون میں ہفتے کے روز سکون رہا، اگرچہ جمعے کے روز مظاہرین کی طرف سے کیے گئے تشدد کے بعد ہفتے کے روز کشیدگی دیکھی گئی۔ یہ مظاہرین آنسو گیس اور گولیوں کے باوجود وہیں ٹھہرے رہے۔ آنسو گیس اور گن فائرنگ کے بعد مظاہرین انٹرنیشنل زون سے نکل گئے، بعض اپنے زخمی ساتھیوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، اور حکومت مخالف مظاہرین نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور ہتھیار بھی لائیں گے۔ بغداد میں سیکیورٹی افواج نے ہفتے کے روز انٹرنیشنل زون کو جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا، اور شہر کی گلیوں میں چوکیوں پر فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ پینٹاگون شام میں القاعدہ سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف روس کی تجویز کو مسترد کر رہا ہے۔ اس تجویز میں روس کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد اور روس اکٹھے مل کر شام میں کارروائیاں کریں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما ویتنام اور جاپان کے دورے کے بعد ہفتے بھر کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دور صدارت میں ایشیا کا یہ ان کا 10واں دورہ ہے۔ صدر کا طیارہ ایئر فورس 1 1 بجے کے بعد روانہ ہوا، اور راستے میں 2 جگہ ایندھن حاصل کرنے کے بعد ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں پہنچے گا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ صدر کے دورے کا مقصد ایشیائی ملکوں اور بحر الکاہل علاقے میں تعلقات میں توازن لانے کے لیے امریکی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر کے دورے سے توقع ہے کہ ان ملکوں اور عوام کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور سیکیورٹی رابطوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار ایک دوسرے کے خلاف اپنے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں، اور مختلف امور پر ایک دوسرے کے موقف پر کڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اسلحے سے متعلقہ امور پر ہلری کلنٹن کے خلاف اپنے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں، جس سے پہلے انہیں امریکہ میں کلیدی گن لابی گروپ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی توثیق حاصل ہوئی۔ کلنٹن نے گن کنٹرول کے معاملے کو اپنی انتخابی مہم کے کلیدی نکات میں شامل کیا ہے، اور وہ آج ہفتے کے روز ان والدین سے ملاقات کر رہی ہیں جن کے بچے اسی اسلحے کے استعمال میں اپنی جانوں سے گئے۔ ان والدین میں ٹریوان مارٹن کی والدہ بھی شامل ہیں۔ مارٹن ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان تھا، جس کی 2012 میں ہونے والی موت کے نتیجے میں امریکہ میں انتہائی اعلی سطح پر ہونے والے مجرمانہ نوعیت کے مقدمات میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ کلنٹن ان الزامات کا جواب دے سکتی ہیں جو ٹرمپ نے لوئیول کینٹکی میں نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے لگائے تھے۔
ہلری وانٹس ٹو ڈسارم ویلنربل امریکنز ان ہائی کرائم نیبرہڈز، ویدر اٹس اے ینگ سنگل مام ان فلوریڈا اور۔
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہلری انتہائی بلند شرح کے جرائم والے علاقوں میں خطرے سے 2-4 امریکیوں کو غیر مسلح کرنے کی خواہاں ہیں، چاہے یہ فلوریڈا میں کوئی نوجوان اکیلی ماں ہو یا پھر اوہائیو میں ایک تن تنہا نانی اور دادی۔ ہلری انہیں دفاع سے محروم کرنا چاہتی ہیں اور ان سے زندہ رہنے کا موقع چھیننا چاہتی ہیں۔ ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ وہ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کی حمایت تو کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسلحے کو غلط استعمال کرنے والوں کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کے لیے مزید حفاظتی اقدامات درکار ہیں، جن میں پس منظر کا وسیع تر جائزہ اور جانچ پڑتال کرنا اور حملہ کرنے والے ہتھیاروں پر پابندی لاگو کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ٹرمپ اور کلنٹن دونوں کی انتخابی مہم میں اس ہفتے اسلحے سے متعلق امور کی جانب توجہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں یہ موضوع اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بیجو چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میکسیکو نے منشیات کے سب سے بڑے اسمگلر ایل چاپو کو امریکہ بھجوانے کے تمام راستے صاف کر دیے ہیں، تاکہ وہ منشیات کی اسمگلنگ، قتل اور کالے دھن کو سفید کرنے کے الزامات کا سامنا کرے۔ ہوکوان گزمن کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ حوالگی کے اس حکم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں انسانی حقوق کی دو تنظیموں نے کہا ہے کہ 2013 کے آخر میں ملک میں تنازع کے آغاز سے زنا، بلجبر اور دوسرے جنسی جرائم کی لہر پر کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا رہا۔ نیروبی اور جوبا سے وائس آف امریکہ کے جل کریگ اور جیسن پیٹنکن کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات شہناز نفیس سے سنیے۔
جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں قائم اقوام متحدہ کی عارضی پناہ گاہ میں زنا بالجبر کا نشانہ بننے والی عورتوں کی مدد کے لیے اینٹ پہلی خاتون ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ اینٹ، جنہوں نے صرف اپنا پہلا نام ظاہر کرنے کو ترجیح دی، کہتی ہیں کہ 2013 سے ہر مہینے زنا بالجبر کے واقعات ریکارڈ تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔
Before it used to happen, but it wasn't so rampant like that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں پیش نہیں آتے تھے۔ ایسے واقعات ضرور سامنے آتے تھے، لیکن ایک مہینے کے دوران آپ کو اس طرح کا صرف ایک واقعہ ملتا تھا یا دو، یا حتیٰ کہ ایک بھی نہیں۔ لیکن اب اسی دورانیے میں ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں اوسطاً ان کی تعداد 30 اور 30 سے 40 کے درمیان ہوتی ہے۔ اینٹ کا تجربہ ملک بھر میں جنسی اور جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کی عکاسی کرتا ہے، اور انسانی حقوق کے ایک گروپ لیگل ایکشن ورلڈ اور ساؤتھ سوڈان لا سوسائٹی کے مطابق ان میں سے زیادہ تر واقعات کی ذمہ داری سیکیورٹی اور ملیشیا گروپس کے ارکان پر عائد ہوتی ہے۔ ساؤتھ سوڈان لا سوسائٹی کے ریسرچ ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈینکا اس بارے میں کہنا ہے،
I think evidence points to its use as a way of punishing communities, so collective punishment.
میرا خیال ہے کہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ان کا استعمال کمیونٹیز کو سزا دینے کے ایک طریقے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام فریقوں کی جانب سے ایک اجتماعی سزا ہوتی ہے۔ یا تو کمیونٹیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ گویا وہ یہ کام اپنی کمیونٹیز کے حقوق کے دفاع کے لیے کر رہی ہیں، یا ایک طرح سے پیش بندی کے لیے دی جانے والی سزا کے طور پر۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ڈینکے۔ جنوبی سوڈان کی لا سوسائٹی اور لیگل ایکشن ورلڈ وائڈ نے جمعرات کے روز نیروبی میں جنسی زیادتیوں پر ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اور باغی فورسز اور دونوں جانب منسلک ملیشیائیں اور نامعلوم بغیر وردی مردوں کے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان افراد نے زنا بالجبر، اجتماعی جنسی زیارتی، قتل، اغوا، جنسی حملوں، جنسی غلام بنانے، تولیدی صلاحیت سے محروم کرنے اور جبری اسقاط حمل کرانے کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ وہاں مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو ہدف بنایا گیا ہے، خاص طور پر یونٹی ریاست میں، اگرچہ عورتیں اور لڑکیوں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ایک اور تنظیم ساؤتھ سوڈان پروٹیکشن کلسٹر کا کہنا ہے کہ سن 2015 میں اپریل سے ستمبر کے دوران زنا بالجبر کے 1300 اور عورتوں اور بچوں کے اغوا کے 1600 واقعات ہوئے۔ لیکن ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ اس تعداد کے بارے میں اور دوسرے گروپس کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کی تصدیق کرنا دشوار اور دقت طلب ہے۔
We don't even have any information on the basis of this figure. You know, it's just these figures which are seemingly pulled out of thin air and
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اعداد و شمار کے حوالے سے ہمارے پاس کسی طرح کی بھی معلومات نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ محض اعداد ہیں جو بظاہر سنی سنائی باتوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان کی صداقت تک پہنچنے کا فی الواقع کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ڈینکے۔ جنوبی سوڈان میں کسی ایسے باضابطہ عدالتی نظام کا فقدان ہے جو آبادی کے ایک بڑے حصے کے لیے قابل رسائی ہو۔ ممکن ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں روایتی عدالتی نظام چل رہے ہوں، لیکن ان کے پاس جنسی تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے مناسب بندوبست نہیں ہے، جنہیں اکثر اوقات فرقہ وارانہ جرم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کہ کسی انفرادی مسئلے کے طور پر۔ انسانی حقوق کی تنظیم لیگل ایکشن ورلڈ وائڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر انٹونیا مولوے کے مطابق وہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت، باغیوں یا سیکیورٹی فورسز کو ذمہ دار ٹھہرا سکے۔ جبکہ ڈیوڈ ڈینگ کہتے ہیں کہ جب یہ ادارے سزا کے خوف اور اپنے اعمال پر جواب دہ ٹھہرائے جانے کے ڈر سے آزاد ہوں تو متاثرین کو انصاف نہیں مل سکتا.
There is no evidence of a single effective prosecution, and I think that in of itself, you know, says a lot.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایک فرد پر مؤثر طور پر مقدمہ چلانے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک چیز بہت کچھ بیان کر دیتی ہے. یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ڈینگ کے. اس رپورٹ کے مصنفین نے جنسی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرائے جانے کے لیے قانونی اور ادارہ جاتی اصلاحات, سیکیورٹی فورسز میں شامل افراد کے متعلق مناسب چھان بین اور متاثرین کے لیے انصاف کے حصول کے ذرائع کی فراہمی کے کسی ذریعے کی سفارش کی ہے. مثلا کسی خصوصی عدالت کا قیام جو جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کا اختیار رکھتی ہو. انہوں نے جنسی اور جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد پر قانون کا مسودہ تحریر کرنے اور اس کی منظوری کے لیے کام کرنے پر بھی زور دیا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکہ نے عزم مصمم کر رکھا ہے کہ وہ داعش یا آئی ایس آئی ایل دہشت گرد گروپ کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں کو ختم کر دے گا. یہ گروپ تیل کی غیر قانونی تجارت یا نوادرات کو فروخت کر کے پیسے بٹورتا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کے ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت 50 لاکھ ڈالر تک کے انعامات کی پیشکش کی گئی ہے. یہ انعامات ایسی اطلاعات فراہم کرنے والوں کو دیے جائیں گے جن کے ذریعے داعش یا اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے نوادرات اور تیل کی غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں میں رکھنا پڑ سکے. شام اور عراق سے حاصل ہونے والی تیل کی غیر قانونی فروخت یا ان ممالک کے تاریخی مقامات سے لوٹے جانے والے نوادرات کی فروخت سے داعش نے نقدی کی شکل میں لاکھوں ڈالر کمائے ہیں, اور ان رقوم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے معصوم شہریوں پر مظالم ڈھائے. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے انصاف کے لیے انعامات کی پیشکش کے پروگرام کو ایسی اطلاعات دینے والوں کے لیے انعام کی پیشکش کا اختیار دیا گیا ہو جس کے ذریعے کسی دہشت گرد تنظیم یا اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے نوادرات اور تیل کی غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں میں رکھنا پڑ سکے. کسی شخص کے پاس تیل یا نوادرات کی ایسی اسمگلنگ کا علم ہو جس سے داعش کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ریورس فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ ویب سائٹ کے ذریعے کر سکتا ہے. ویب سائٹ کا پتہ ہے www.reversforjustice.net, یا وہ اس پتے پر ای میل کر سکتا ہے info@reversforjustice.net. بصورت دیگر وہ عام خط کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتا ہے. پتہ ہے ریورس فار جسٹس, واشنگٹن ڈی سی 205-20-0303, یو ایس اے. شمالی امریکہ میں رہنے والے لوگ اس نمبر پر فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں 1-800-877-3927. تمام اطلاعات کو صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا. دی ریورس فار جسٹس پروگرام کو امریکی محکمہ خارجہ کا ڈپلومیٹک سیکیورٹی کا بیورو چلاتا ہے. اسے سن 1984 میں قائم کیا گیا تھا, اور اب تک اس پروگرام کے تحت 80 افراد کو 12.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کے انعامات دیے جا چکے ہیں. یہ انعامات ایسی اطلاع دینے والوں کو دیے گئے ہیں جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کی جن کی بنیاد پر دہشت گردوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا یا عالمگی سطح پر ہونے والی ممکنہ دہشت گرد کارروائیوں کو روکا گیا. آپ ٹویٹر کے ذریعے بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں. ٹویٹر کا پتہ ہے https://twitter.com/rewards4justice.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل میں شوٹرز گرل کے نام سے ایک ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ویٹرز کھانا پیش کرتے وقت گولیوں سے بھری ہوئی پستولیں ساتھ رکھتی ہیں. گاہکوں کو بھی یہاں بندوق لانے کی اجازت ہے. یہ پیر کی صبح کے 11 بجے ہیں اور ابھی سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ کے باہر گاہکوں کی قطار بننا شروع ہو گئی ہے. یہ کولوراڈو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. یہاں پر خواتین ویٹرز پستول یا بندوق کھلے عام لے کر گھومتی ہیں. ریسٹورانٹ کے دروازے پر بھی لکھا ہے پستول یا بندوق لانے کی اجازت ہے. اس ریسٹورانٹ کی مالک لورین بیوبرٹ کہتی ہیں کہ شوٹرز گرل کے پیچھے 3 چیزیں کار فرما ہیں. خدا، بندوق اور اچھا کھانا. لورین بیوبرٹ اور ان کے شوہر جیسن نے 2013 میں یہ ریسٹورانٹ کھولا اور قصبے رائفل کے نام سے منسوب شوٹرز گرل نام دیا.
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death and it kind of alarmed me.
میرے مسلح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گلی میں ہاتھا پائی کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا جس نے مجھے چوکنا کر دیا. میں اپنی حفاظت کا ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ میرے کارکن محفوظ رہیں اور میرے گاہک محفوظ رہیں. رائفل قصبہ کولوراڈو دریا کے نزدیک واقع ہے جہاں پر شکار کی متعدد آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں. بیوبرٹ کہتی ہے کہ ملک کے اس حصے میں بندوق یا پستول کے لیے احترام اور روایت کی وجہ سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ مناسب جگہ ہے. گاہک بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں.
میں
اس وقت تک اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جب تک یہ مشہور نہ ہوا تھا. ڈی جے براکل یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت محفوظ ترین جگہ ہے. میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. یہاں پر غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں. پیٹر رید جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اس جگہ پر رکے کیونکہ ہمیں بھوک لگی تھی. ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ مشہور ریسٹورانٹ ہے جہاں پر ویٹرز مسلح ہیں. اس ریسٹورانٹ کے کھانے کی فہرست میں ڈشوں کے نام بھی ہتھیاروں سے منسوب ہیں جیسا کہ شارٹ گن بوریتو، لاکڈ اینڈ لوڈڈ ناچوز اور گواک 9 مشہور ڈشز ہیں. امریکہ میں گن کنٹرول ایک متنازع موضوع ہے. کولوراڈو کا شمار 50 ریاستوں میں سے 29 ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں کھلے عام بندوق یا پستول رکھنے کی اجازت ہے اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر. جان ڈائر مقامی پولیس چیف ہیں.
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
وہ کہتے ہیں کہ کھلے عام ہتھیار لے کر گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت میرے پاس ایک پستول ہے. تاہم اس ریسٹورانٹ کے کچھ گاہکوں کے لیے یہ آئیڈیا غیر اطمینان بخش ہے. ٹام فیئر یہاں ایک دوست کی دعوت پر آئے ہیں.
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that
میں اسلحہ کا شوقین نہیں ہوں. میں اس حقیقت سے پریشان ہوں کہ ہمارا ملک یا ملک کا یہ حصہ بندوقوں کا دل دادا ہے. کچھ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بندوق یا پستول گاہک باہر سے لے کر آتے ہیں اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لانا ایک کاروباری چال ہے. لیکن شوٹرز گرل کی خواتین ویٹر اس سے اتفاق نہیں کرتی. جارجینا بوتھ کہتی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ بند رہتی ہے اور امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اسے باہر نکالا جائے. شوٹرز گرل ریسٹورانٹ بظاہر کامیاب ہو رہا ہے جہاں لوگ ریسٹورانٹ کے باہر نہ صرف تصاویر لیتے ہیں بلکہ ریاست سے باہر کی لائسنس پلیٹ والی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے رائفل کولوراڈو کو نقشے پر ابھر کر سامنے آنے میں مدد ملے گی. سامعین، کاروبار میں کامیابی کا ایک طریقہ انفرادیت یا انوکھا پن ہے. اپنی دکان چمکانے کے لیے کاروباری لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں، کچھ چھوٹے پیمانے پر اور کچھ بڑے پیمانے پر. بہرحال اگر قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرتے ہوئے کوئی اختراع کی جائے تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر رائے عامہ ضرور اختلاف کر سکتی ہے. فی الحال تو یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے مگر راستہ پر خطر ہے. یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. نیک دعاؤں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلڈوخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ نیوز شو میں پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. اب بہجت اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.